أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نورا قلوب العارفين بنور معرفته وأثبت فؤاد أنبيائه وأوليائه بقصص الأنبياء والمرسلين وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام. والصلاة والسلام والتحية والكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى روحه ونفسه وصهره ووسيه سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرذين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فاطمة بضعة مني، من آذاها فقد آذاني. صلوات.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
We are commemorating the martyrdom of Hazrat Fatima al-Zahra salamullahi alayha.
Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad.
And in this series of five majalis, today it is the third majlis. And we promised yesterday that we will talk about the sermon of Hazrat Fatima al-Zahra and the incident of Fadak. I'll give you a little bit of background to Fadak, and then inshallah I will go into her sermon and what happened during that sermon at the Masjid of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. There are fay and fal homes, all of these different fiqh issues that you probably are aware of. Whenever the Holy Prophet fought for something and they acquired in a battle, during the battle or after the battle, or the war booty as you may call it, and fal, that was distributed amongst the Muslims, and the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam used to decide who gets how much share. And usually the person who was the victorious or the person who led the battle got more share, and then the people who were heading, they got the next share. And likewise the people who were riding and the people who took part and any other person who did not fight but was present. And there were other parts that if the Holy Prophet went for a battle and the Muslims did not have to fight and they acquired something, a land, a garden or anything like that, then all of that would go to the Holy Prophet. That was regarded as fay, and that was not Baitul Mal, but it was the Holy Prophet's. He would use it for the betterment of all the Muslims, but it was his according to the Holy Quran. When he went to Khaybar, you all aware of the Battle of Khaybar, the Holy Prophet promised that I will conquer Khaybar in 40 days. For 39 days what happened, and then the 40th day came and Imam Ali alayhi salam fought in Khaybar and he conquered the battle. And you all know the history. On his way back from Khaybar to Medina, he stopped at Fadak, and the people, they surrendered everything. The Jews at Fadak, and they said, Ya Rasulullah, we will not fight. Because they had heard about a man whose name was Haydar, who fought in the battle, and he had killed Marhab, Harith, Antar, all of the biggest names of the Jews, you know, the biggest wrestlers and the biggest fighters. When they heard that there is a man who just killed them with three strokes, anyone who comes in front of him, he gives him a chance, lets them strike, and then just kills them the next time. When he jumps in the air and cuts a person, he just cuts them in two halves. So when the talks of the man Haydar came to Fadak, they all surrendered everything they had and they said, Ya Rasulullah, we will not fight. So they surrendered everything. And the verse came, and that was faith, so that went to the Holy Prophet. وَآتِذَا الْقُرْبَ حَقَّهُ, and give your near ones their right or their share. And the Holy Prophet gave the whole of the Garden of Fadak to Hazrat Fatima to Zahra salamu alayhi alayhi. Muhammad wa Ali Muhammad wa Hajar. In his own lifetime. So it wasn't, there was no case of it being transferred after his life. It was given to her in the lifetime of the Holy Prophet by the Holy Prophet himself. Now the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam gave it to Hazrat Fatima Zahra, and she had Fadak in his lifetime. And Imam Ali used to appoint the people who used to work at this park called, or the garden called Fadak. It was a huge garden, and a lot of the revenue of the battles that the Holy Prophet or Imam Ali al-Islam fought used to come from Fadak. So it was a strategic move by the people who wanted to take over and not Imam Ali al-Islam and Fatima Zahra salam alayha have Fadak. So they both had Fadak, and now there was a whole dispute on who will acquire it after them. That was the dispute amongst the Muslims. Should they let Imam Ali al-Islam have something like Fadak? A huge garden. Even today when you go to Fadak, you'll see the huge land. And it was a strategic planning by the people who were ruling that Imam Ali al-Islam should be deprived of any wealth, because through wealth he can support his people, and the people would leave him once they see that he does not have anything from this world. He does not have any wealth. You see, people are tried. If you don't have anything from dunya, a lot of people leave you. Imam al-Islam many times, you know, gave people, you know, picked up a stone and said, hey, I'll turn it into gold and take it. I'll turn it into a gem. You can take that. But the worldly dunya he did not have, and he wanted to see how many people support him in difficult times. In good times, you can have everyone support you. But in bad times, that's when the real trial comes. That's when the real, you know, azmaish or imtihan or a true trial comes, when people see you in difficult time and they still say, we are with you. I don't want to go into that now, but that's what happened. It was with Ahlul Bayt alayhimus salam, and it was generating a lot of funds. The Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam passed away, and after him, you know what happened, Saqifah happened and Khilafat and everything, and they decided that everything that Ahlul Bayt alayhimus salam have should be taken off them. So they decided to take Fadak away from the Ahlul Bayt. If you look at the words before the Sermon of Fadak, it says that when the Khalifa deprived Fatima Zahra of her right in Fadak, and she heard that the people working for her at Fadak, her servants, had been removed from the garden, she took her jilbab, she wore her, you know, burqa, and she called the ladies of Bani Hashim, and she said, I want to make it to the court and object to the person who has taken everything from me. Before I go into that sermon, I had to give this briefing before I went into the khutbah, because without that you will not understand what happened. Now before I begin with the khutbah and give you the brief translation and the gist of what happened at the court where she went. It is a great scholar who has a commentary on Nahj al-Balagha, Ibn Abil Hadid. He says that, Al-Mu'tazali, the famous. He has a 20-volume commentary on Nahj al-Balagha, one of the best commentaries ever written on Nahj al-Balagha in Arabic. He says that, I asked my teacher that why is it so that Abu Bakr did not give Fadak to Fatima? If she had made a claim, he should have given it to her. Why is it that he rejected her claim for Fadak? Everyone so far with me? I didn't want to make it so dry, but I had to give you the brief history. Ibn Abil Hadid al-Mu'tazali says that my teacher answered me. He said, my teacher said that there was a class and a teacher came in and said to one of the children, say Alif. So the student said, nothing. He said, say Alif. The student wouldn't reply. The third time, the teacher pushed the student back and said, sit down. You're so dumb, you don't even know Alif. And the teacher went off. The student sitting next to that child said, "Are you really that dumb? You don't even know Alif?" He said, "No, of course I know Alif. I know Alif, I know Ba, Ta, Tha, Jim, Ha, Kha, I know up to Dal. But I don't know all the way up to Ya. Had I said Alif, he would have taken me all the way up to Ya. And for every letter that I didn't know, he would have smacked me. So I decided, well, it wasn't England, obviously. Otherwise, it'll be child abuse, you know, hitting the children in the classroom. So he said, I didn't say Alif, so I don't have to go to Ya. I'm not sure if you all got the... He said, I did not say Alif, so I don't have to go to Ya. So I stopped at Alif, so he doesn't even ask me to say Ba, and then Ta, and then Tha, and then all the way up to Ya. So I stopped at Alif. Pay attention. Ibn Abil Hadid al-Mu'tazali says that had he accepted the claim of Fatima to Zahra on Fadak, it would have not stopped at Fadak. She would have continued. Oh, so you accept that you are wrong. What about this? What about that? It would have come all the way up to Khilafat. He said, I will not accept the first claim, let alone the last. I hope you all understand the whole. So this is a Sunni writer who says that that was the whole thing. The first mujahida, the first woman to strive in the way of Allah subhanahu wa ta'ala, in the way of wilayat of Ahlul Bayt alayhimus salam, is Fatima al-Zahra. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. The first woman to perform jihad. You see, the Holy Prophet sallallahu alayhi wa sallam says, the biggest jihad is to say the kalimatul haq, you know, the righteous word, before a tyrant ruler. And she went in and claimed that this is my right. What was it? If he had asked her, "Oh Fatima, give me Fadak," she would have said, "Take it." But when he took it off without informing her, she said, "No, I want to make my claim." So the history writes that Fatima to Zahra went to the court of Abu Bakr and claimed Fadak because she wants everyone to know whose right was usurped and who was a usurper. I'm not sure if everyone got it. That was a claim that she wanted to make. And now she makes that claim. She goes forward and she says, and the, you know, the historians have written that she came in to the court and she started speaking to the people. And before she spoke, she did, you know, the praise of Allah subhanahu wa ta'ala. And then she praised the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. And as she was speaking, all the people in the court or in that masjid were crying. Because when she was speaking, the ladies were saying that when she was walking, she walked as if the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam was entering the masjid. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. The way she was walking, it was the walking of the Holy Prophet. She walked into the masjid and all the ladies stood up for her. And she was surrounded by women of Bani Hashim and she was standing in the middle. And she stood there and said, after praising the Lord, she said, "Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la." She made that sentence of affirmation and the belief in the tawhid of Allah subhanahu wa ta'ala. "Main gawahi deti hoon ke koi maabood nahi siwaye Allah ke." And then when she went into why should we say this sentence, she said, "Allah subhanahu wa ta'ala has made this sentence as a affirmation to confirm that we are sincere with Allah subhanahu wa ta'ala." She gave the description how we should believe in Allah subhanahu wa ta'ala. What is Tawheed? And then she said, "Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh." Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Wa'ajjil faraj. So she gave the details of the Holy Prophet. When she was describing the Holy Prophet, she said, Allah subhanahu wa ta'ala sent his messenger in the worst times, when everything was dark, the Arabs were deprived of guidance, everyone was misled, they had all gone astray. Allah subhanahu wa ta'ala sent a light in the form of my father. And she said, it was my father and not the father of any one of your women. Duna nisa'ikum. I'm not sure if you're all here. She said, he was my father and not the father of any one of your women. So if there had been any other daughters, people would have said, hang on, what about the other three daughters?
It means that they knew something that the people today may not know. Many of the Muslims today claim that no, he had other daughters. So when she said, I am the daughter, if he was my father and not the father of any one of your women. And then she said, and he was a brother of my husband, Ali ibn Abi Talib. Duna rijalikum. He wasn't the brother of any one of your men. You see, she's reminding them, when the Holy Prophet migrated from Makkah to Medina, he made all of those people become brothers with each other. He said, so-and-so is his brother. So he appointed each one of the Muhajirin with the Ansar to be brothers. And they all said, Ya Ali, the Holy Prophet left you. So they were muckering with him. You know, they were making fun of him. They said, Ya Ali, you don't have a brother. The Holy Prophet did not appoint a brother for you. He said to the Holy Prophet, Ya Rasulullah, you did not appoint a brother for me. You made everyone a brother of the other. He said, Ya Ali, there is no one like you. He said, Ya Ali, there is no one like you and there is no one like me. I did not appoint a brother for myself. Ya Ali, anta akhi fi dunya wal akhirah. Ali, you are my brother in this world and the hereafter. So she said, my father made my husband his brother, and he is not the brother of any one of you men. He is your master, and he is a brother of Ali. Then she went into details and she said, do you remember the times when all the wolves of the Arabs used to attack you, and you used to look for a shelter before my father? And it was my Ibn Am, my cousin, she says to Imam Ali alayhi salam. She said, it was my cousin. It is a respectful way of saying her husband. So she doesn't say my husband throughout. She says Ibn Ammi, meaning she calls Hazrat Abu Talib her uncle. And then she says, my cousin, the son of my uncle, meaning my cousin. So she said, it was my cousin who came to the front line. And when you were all frightened, it was Ali ibn Abi Talib who had the Zulfiqar and he fought in the front lines. It was Ali, when you were all running away, he fought in the front lines. When the wolves of the Arabs came, it was him who broke the heads of those wolves. You know, when she describes it, the Holy Prophet, and she describes Imam Ali alayhi salam, she's telling everyone that when you're opposing them, remember who you're opposing. She goes into the details. She said, it was my husband that went forward and defended from Islam and defended the Holy Prophet and fought all of those people who were attacking Islam and the Muslims. Do you not remember that you used to drink that water that used to be collected in the shallow areas in Arabian next to the mountains? You know, the description she gives, you know, so beautifully. She says, do you not remember that water after rain that was collected in those puddles? And it was my father who taught you what is tahir, what is najis. He taught you the difference between cleanliness and dirt. It was my father who taught you the difference between halal and haram. It was my father who taught you what is halal, what is tayyib, what is tahir. You had no difference between halal and haram. It was my father who taught you all of those things. And after his death, you have forgotten and you've turned your back towards Islam. Then qalabtum ila aqabikum. You know the verses from the Holy Quran. She recited that verse that afa immata qatil an qalabtum ila aqabikum. If he died or he was killed, you would return back to your own old doings. She said to all of those people, have you returned from Islam back to your old days? All of those corruptions and indecencies? Do you not remember my father, what he said? Did he not give you the Holy Quran? She went into describing the Holy Quran. A few verses about the Holy Quran she recited. کیا میرے بابا نے قرآن نہیں دیا تھا جو قرآن ناطق ہے وہ میرا شوہر ہے امیر المومنین کی طرف اشارہ کیا اور یہ قرآن اللہ کے رسول نے تمہیں دیا اس قرآن کے اندر ہدایت موجود ہے بی بی نے قرآن کی تعریف کی شی وینٹ انٹو ڈسکرائبنگ دا ہولی قرآن اینڈ وین شی ڈسکرائب دا ہولی قرآن دے ور آل لسننگ شی سیڈ ڈو یو آل کلیم دیٹ یو نو قرآن بیٹر دین مائی فادر دین شی ٹرن ٹورڈز ابو بکر اینڈ شی سیڈ یبنا ابی قحافہ. Because his father's name is Abu Quhafa, so she does not call him by his name. She says, O son of Abu Quhafa. She says, Ya ibn Abi Quhafa, O son of Abu Quhafa, are you telling me, atarithu abaka wala arithu abi, that you inherit your father, but I do not inherit my father? Laqad jayta shayan fariya, you've brought something new. You have made it, in, you know, innovation in Islam, which you call a bidat these days. You've brought a bidah to Islam. You're telling me that you will inherit your father, but I, Fatima to Zahra, does not inherit Muhammad the Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. She says, are you telling me that you know Quran better than my father? My father knew the Holy Quran better than any one of you, and he gave me Fadak in his lifetime. She made three claims here that I want to quickly describe and then give you the gist of the debate. She first of all says, it was fair, it was something given to me in the lifetime of the Holy Prophet by the Holy Prophet. If you do not accept, then it is homs. And if you do not accept, then it is mirath. If my father had it, it was his, then it is my inheritance. Whichever one you accept, then I have put all three claims before you. I'm not sure if you all got it. Very quickly, she put all of those three claims. She said, which one will you reject? If you reject the fair, then it is homs. If you don't believe in homs, then it is my mirath, my inheritance. Which one do you accept and which one do you reject? She pointed towards Abu Bakr and said, answer me, what is your claim? What do you believe? Do I not inherit my father? He said, your father was the best of men. Quran is the best of the books. And you are the best of the women. Your father described you to be the best of the women. So he praises her and then says, but your father said to me that نَحْنُ مَعَاشَرَ الْأَنْبِيَا لَا نَرِثَ وَلَا نُوَرَّثَ. We do not inherit anyone and no one inherits us. She said, for everything that I say, you always ask me for witnesses. Do you have a witness for this hadith? Do you have any person who heard this hadith with you? You're only one person. He said, no, I was all alone with the Holy Prophet. When he was telling me that we do not inherit anyone and no one inherits us. But someone spoke from the ladies and said, no, father, I was there. I was also listening. Please pay attention, everyone. I was also listening when the Holy Prophet was telling you that we do not inherit anyone and no one inherits us. Later on, the same lady went on to claim that I want my father to be buried in the house of the Holy Prophet. They said, this is the house of the Holy Prophet. How come you're telling your father to be buried here? She said, from my own inheritance. I'm not sure you are here. She said, from my own inheritance. You know, the same lady said, main apni miras mein se haq chahti hoon ki mere baba ko yahan dafnaya jaye. To ek martaba ek aadmi khada hua, kaha kal aap hi ne to kaha tha ke main gawahi deti hoon baba jaan, rasool khuda ne farmaya hai ke na hamara koi waris hota hai na hum kisi ke waris hote hain, to tum kaise waris ho? So she went into describing, and Hazrat Fatima Zahra said, so okay, fine, you're claiming that my father said this, but how are you claiming that my father did not know the Quran? When the Holy Quran says Anbiya inherit from one another, how can you claim that my father says such a hadith that opposes the Holy Quran, that conflicts with the Holy Quran? How can my father say something that conflicts with the Holy Quran? There is a conflict between this hadith and the verses of the Holy Quran. Does the Quran not say about Hazrat Dawud and Suleiman that they inherited? You know, وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُدَ. Hazrat Suleiman was a son, Dawud was father, Suleiman was a Nabi, Dawud was a Nabi. You are saying Anbiya do not inherit and no one inherits them. Hazrat Dawud is a prophet, Suleiman is a prophet. Suleiman is inheriting, Dawud is being inherited. And there is a verse that says in the Holy Quran, وَوَرِثَ. وَرِثَ is from Mirath, so there is an inheritor. Suleiman is an inheritor of Dawud. This is the verse of the Holy Quran. Are you telling me my father gave you a hadith that opposes the verse of the Holy Quran? And then she says, I'll give you another verse from the Holy Quran about Hazrat Yahya and Zakariya. Hazrat Zakariya is a father who's a Nabi. Hazrat Yahya, wa'atana hukman sabiya. While he was a child, we still gave him Nabuwat. He was a Nabi. Hazrat Zakariya is asking for a dua. Rabbi habli min ladunka waliyan. Oh Allah, give me a person who inherits me. Yarithuni wa yarithu min ali Yaqub. Not only me. Not only that he inherits me, Zakariya, he inherits all of the children of Yaqub, Ali Yaqub. Then she gave other verses. She said, how can you make such a claim that my father gave you a hadith that opposes the Holy Quran. She gave him other verses from the Holy Quran. She said, in the Holy Quran, Allah subhanahu wa ta'ala says, Yusikum Allah. Allah subhanahu wa ta'ala makes a will to all of you that your sons inherit twice as much as your daughters. لِذَكْرِ مِثْلُ حَذِلٌ ثَيَيْنِ. You know, about your children. So she gave all of the verses about the inheritance. She said, if you are claiming that I have no inheritance, then tell me who told you that a daughter cannot inherit from a father. There are no exceptions in Islam in this matter. If my father, you see, I just want to very quickly touch upon this point. Many people say that no. I was talking to a Sunni scholar who I asked. I said, did Hazrat Fatima Zahra made a claim? Did she make a claim about Fadak? So he said, yes, she did. So I said, what is your stance? Who was at right and who was wrong? So he said to me, they're both right. Honestly, I'm not making it up. He said, they're both right. Fatima Zahra salam alayha is right, and Abu Bakr is also right. I said, how? She's saying that my father left this for me. And he said, no. He said, no, because you see, she was making a claim as inheritance, and her claim was right. But the Holy Prophet had told him that don't give it. So he was right as well. Did you understand? And that's their belief. That's their faith. I said, hang on a minute. Are you telling me that the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam left a dispute amongst the ummah, that the people will continue to speak against the first Khalifa till the day of judgment, that he did not give the right to Fatima Zahra? Had it not been better that he would have said, oh Fatima, don't make a claim. It is not yours. You know, if something belonged to me, why should I tell the neighbors, take it off from my children? I should tell the children, just leave it. I'm not sure if I made the point clear. But dekhen, ek cheez meri hai. Main mohalle walon ko kyun bataun ki mere bachcho se chheen lena, ghasb kar lena, unko nikal ke sadak par kar dena. Main apne bachchon ko bata jaun, jab main mar jaunga to mera makan khali karke bahar chale jana, taaki na mohalle walon se ladai ho, na wo bachchon ko nikale, na hamesha baad tak aapas mein ladaiyan chalti rahe. To paigambar islam apni beti hi se bata dete ki beti ye dawa karne ki zarurat hi nahi hai, bewajah log laante karte rahenge, tum chhod dena. Pata nahi tumhe hai ya nahi. تو پیغمبر اسلام عقل ہیں, عقل رکھتے ہیں, عقل کل ہیں. وہ اپنی بیٹی سے کہہ جاتے ہیں کہ بیٹی یہ میرے بعد دعویٰ مت کرنا فدق کا, لیکن پیغمبر اسلام نے نہیں کہا, اور بیٹی کہہ رہی ہے کہ نہیں میرا حق ہے. تو اب یہ کیسے کہہ سکتے ہیں دونوں حق پہ ہیں؟ میں پتہ نہیں واضح کر پایا ہوں یا نہیں کر پایا ہوں. حضرات, میں نے یہاں تک بحث کو پہنچایا, میں چند مطالب پیش کرنا چاہتا ہوں. آدھا گھنٹہ انگلش میں ہو گیا, تھوڑی سی بحث پیش کروں گا. فدق تاریخ کے اندر ایک ایسا مقام ہے کہ جس سے بہت سی باتیں واضح ہوتی ہیں, اور یہ پوری تاریخ ہمارے ایک یو نو وی ہیڈ ڈفرنٹ اسکالرز ان پاکستان, ون آف دا گریٹسٹ اسکالرز ان پاکستان ان اوبویسلی ان ڈبیٹنگ واز مولانا شیخ بشیر انصاری, مولانا اسماعیل دیوبندی, بس مولانا بشیر انصاری, بشیر حسین انصاری. ہی سیڈ, آئی اونلی ڈبیٹ آن ٹو ٹاپکس, آن خلافت اینڈ آن فدق. دیز آر مائی ٹو ٹاپکس. اینڈ ہی وڈ گو ان ٹو ڈیٹیلز آن فدق, اینی کوشچنز آن فدق, اینڈ ہی سیڈ دیر از نو وے آؤٹ فار اینی ون اباؤٹ فدق. And today, we need to learn truly what is Fadak. And that's how we can answer on this topic. So if you pay attention to some of the things that I will be, inshallah, now saying, but I'll be saying them in Urdu, so I'll translate anything that may be difficult. But here, I want to give you, inshallah, the full debate on Fadak. Fadak kya cheez hai? Tariq mein, agar aaj dekha jaye, to aaj tak ek behas baqi hai musalmanon ke darmiyan mein Fadak ke mauzu pe. Baag-e-Fadak. اور بہت سے لوگ کہتے ہیں چند درخت تھے. اگر چند درخت ہی تھے, بہت بڑا باغ نہیں بھی تھا, تو ایک بات واضح ہوتی ہے فدق سے کہ کون غاصب تھا, کس کا حق غصب ہو رہا تھا. تو فدق جو ہے وہ تاریخ کے اندر ایک میزان ہے, ایک بیلنس ہے, جس سے فیصلہ ہوتا ہے کہ کون غاصب ہے اور کس کا حق غصب ہوا ہے. اور فدق تاریخ میں بہت ہی بلند مقام رکھتا ہے, اور فدق جو ہے وہ ذوالفقار فاطمہ الزہرا ہے. ایک بہت بڑے عالم ہیں, انہوں نے پوری کتاب لکھی ہے فدق ذوالفقار فاطمہ, اور آج تک یہ تلوار ہے جناب سیدہ کی جو آپ نے استعمال کی اور کہا کہ نہیں میں چاہتی ہوں کہ نسلوں کے اندر بات واضح ہو جائے کہ کون سا حق تھا جس کے مانگنے کے لیے جناب سیدہ گئی ہیں تاکہ نقاب اتر جائیں چہروں سے کہ کون کس طرف کھڑا تھا. حضرات آئیں ذرا دیکھیں بی بی نے کس طرح سے اس مطالبے کو پیش کیا ہے. جب آتی ہیں تو بی بی نے خطبہ دیا اور تعارف کروایا, توحید بھی بیان کی, احکام کا فلسفہ بیان کیا, اللہ نے نماز کو کیوں بنایا, تکبر سے بچاتی ہے, روزے کو کیوں بنایا, تمام احکام کا فلسفہ بیان کیا بی بی نے. حج اسلام کی سربلندی کا سبب بنتا ہے, جہاد اسلام کی عزت کا سبب بنتا ہے, زکوٰۃ مسلمانوں کی غربت کے فقر و فاقے کے دوری کا اور نمو کا یعنی ترقی کا سبب بنتی ہے. یو ایکوائر مور ویلتھ تھرو گیونگ زکوٰۃ, وائی؟ بیکاز اٹ از اے مینس آف برکت وچ از اے کانسیپٹ دیٹ اسلام ہیز. ابھی بھی نے ایک ایک جو حکم ہے اسلام کا, جو فقہی احکام ہے, ان کے فلسفے کو بیان کیا ہے, اس کی حکمت کو بیان کیا, اس کی وزڈم کو بیان کیا ہے. اور وہ لوگ سمجھ نہیں سکتے تھے جب تک کہ بی بی بیان نہ کرتی. حضرات تاریخ میں جب ابن طاہر جیسا آدمی 11 سینچریز بیک 11 صدیاں پہلے جب بلاغات النساء کتاب لکھتا ہے کہ فصیح و بلیغ خواتین گزری ہیں, تو سب سے پہلے جناب سیدہ کے خطبے کو لکھتا ہے کہ اس سے بہتر خطبہ مرد بھی نہیں دے سکتے. بے انتہا فصیح و بلی خطبہ بی بی نے ادا کیا اور اس کے اندر پورے دین کا خلاصہ نچوڑ ہے. اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں پورے دین کی سمری وہاں موجود ہے بی بی کے خطبے کے اندر. چھوٹا سا خطبہ ہے, چند صفوں کا خطبہ, 8-10 صفحے. روایات میں ملتا ہے کہ اہل بیت علیہ السلام اپنے بچوں کو یہ خطبہ حفظ کروایا کرتے تھے کہ اس خطبے کو حفظ کرو تاکہ ہماری دادی زہرا کا خطبہ ضائع نہ ہونے پائے. کتابیں لوگ جلا دیں گے لیکن حفظ ختم نہیں کر سکتے, جہاں موقع ملے دوسروں کو خطبہ یاد کرواتے رہنا. آج تک یہ خطبہ باقی ہے اور خطبے کے اندر بی بی نے اس انداز سے حق کو واضح کیا ہے کہ جب بی بی بول رہی تھی تو ایسی خاموشی تھی, کسی میں جرت نہیں ہو رہی تھی کہ سانس کی آواز آ رہی ہو. یعنی خدا چاہتا یہ تھا کہ بی بی کے اس خطبے کے ذریعے اسلام کی تبلیغ پوری کائنات تک پہنچ جائے. جتنے وہاں موجود تھے سب غور سے سن رہے تھے, کچھ حفظ کر رہے تھے, کچھ لکھ رہے تھے, اور کچھ صرف رو رہے تھے, اور کچھ اپنی قسمت پہ رو رہے تھے, اور کچھ کو ویسے رونے کی بڑی عادت تھی غاروں سے یہاں سے وہاں سے. تو بہت سا عجیب و غریب ایک ماحول تھا. جناب سیدہ خطبہ دے رہی تھی, کچھ جانتے تھے بی بی کی عظمت کو, مقام کو سمجھتے تھے, اس لیے رو رہے تھے, اور کچھ اس بات سے خائف تھے اب خطبہ دے دیا ہے بڑے بڑے افراد کے پول کھل جائیں گے. تو حضرت بی بی نے خطبہ دیا, کوئی پرواہ نہیں کی, کہا کہ آج میں بتاؤں گی کہ ہم ڈرنے والے نہیں ہیں, ہم اہل بیت علیہ السلام کا مقام بتا رہی تھی. بی بی سمجھا رہی تھی کہ آج فاطمہ تو زہرا ہے, آج زہرا ہے, کل ثانیہ زہرا ہوگی. حضرت بی بی نے پہلی جو دلیل پیش کی, کہا کہ قاعدہ تو لیاد ہے ہمارے ہاں فقہ کے اندر کہ جو چیز جس کے قبضے میں ہوتی ہے وہ اسی کی ہوتی ہے. حتیٰ انگریزی میں آپ کے برٹش لاء کے اندر پوری دنیا میں دو لیگل سسٹمز ہیں, برٹش لیگل سسٹم ہے, فرینچ لیگل سسٹم ہے, اور ایون برٹش لیگل سسٹم کے اندر ایک چیز ہے پوزیشن, دا لا آف پوزیشن, جسے آپ لوگ کہتے ہیں پوزیشن, جسے کہتے ہیں قاعدہ تو لیاد عربی میں کہا جاتا ہے, یعنی جو جس کے قبضے میں ہو چیز وہ اسی کی ہے. مثال کے طور پہ یہ امامہ میرے سر پہ ہے, اگر کوئی آدمی کلیم ڈالتا ہے کہ نہیں امامہ اس کا ہے, گواہ اسے لانے ہوں گے, وٹنسز اسے لانی ہوں گی, دلیلیں اسے لانی ہوں گی. ہی ہیز ٹو برنگ پروف اف ہی میکس اے کلیم اگینسٹ می آن مائی امامہ, ہی سیز دس از مائن بیکاز آئی ہیو دا پوزیشن, میرے قبضے میں, پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں ہے. آئی ہیو دا پوزیشن, آئی ڈونٹ ہیو ٹو پروف دس از مائن, دا پرسن ہو میکس اے کلیم ہی ہیز ٹو پروف. اب جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے پہلی بات کہی ابو بکر سے, کہا کہ یاد رکھ تم مجھ سے دلیل کس بات کی مانگ رہا کہ فدق میرا ہے یا نہیں ہے. بھائی فدق ہمارے قبضے میں ہے, وہاں میرے خادم غلام جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں, تو نے ان کو نکال کے قبضہ کیا, تو دلیل لے کے آ کے تیرا.
اللہم صل علی محمد وآل محمد.
توجہ ہے سارے مجمع کی میرے ساتھ. حضرات بی بی نے پہلی بات کہی, قاعدہ تو لیا بہت سے کہتے ہیں فقہی لحاظ سے کیسے ثابت ہے. حضرات ثابت اگر فقہی لحاظ سے نہیں ہے تو کیسے ثابت ہے؟ فقہی لحاظ سے ثابت ہے, بی بی دلیل دے رہی ہیں, اور اگر دلیل نہیں سمجھ میں نہیں آ رہی تو سمجھنے کی کوشش کریں. بی بی کہتے ہیں ہماری پوزیشن ہے, وہاں پہ علی بن ابی طالب وہاں پہ خادموں کو بھیجتے ہیں, the servants that serve there, the people that work there are appointed by Ali ibn Abi Talib, you threw them out, they came to me and told me that you've thrown them out, now you prove that it is yours. تم ثابت کرو, مجھ سے دلیل کیوں مانگتے ہو؟
تو نے افراد کو ہٹایا, تو دلیل دے کہ تیرا, اب وہ خاموش تھا, حضرت پرانی توجہ ہے یا نہیں ہے, خاموش ہوا, کہا کہ نہیں پیغمبر اسلام نے مجھ سے کہہ دیا تھا. بی بی نے کہا اچھا, اگر کہا ہوگا, ہر بات پہ مجھ سے گواہی مانگتا ہے, فدق میرا ہے, میں گواہی لے کے آتی ہوں, فدق میرا ہے, پہلے میرے گواہ ہیں علی بن ابی طالب, اس سے بڑا کوئی تیرے پاس گواہ ہے؟ کہا نہیں, یہ آپ کے شوہر ہیں, ان کی گواہی قبول نہیں ہو سکتی. بی بی نے کہا کوئی آیت تجھے یاد ہے کہ شوہر کی گواہی بی بی کے حق میں قبول نہیں؟ اگر آیت نہیں ہے تو حدیث ہی جھوٹی گھڑ دے, پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں ہے, آیت نہیں ہے تو حدیث ہی اپنے پاس سے بنا لے کہ شوہر کی گواہی بیوی کے حق میں قبول نہیں ہے. جب کوئی نہ آیت ہے نہ حدیث ہے تو گواہی رد کیوں کر رہا ہے؟ کہا کہ نہیں, کوئی اور گواہ لائیے. بی بی نے کہا ام ایمن میری گواہ ہے, پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں ہے. حضرت ام ایمن جناب ختمی مرتبت کی ولادت کی گواہ ہیں, انہوں نے بتایا تھا کہ پاک و پاکیزہ پیدا ہوئے, نہیں توجہ, تو ایک ہی گواہی قبول ہوئی. اور پیغمبر نے کہا تھا کیونکہ ام ایمن میری دائی ہے, سب خواتین کی گواہی آدھی ہے, نہ فاطمہ کی نہ ام ایمن کی, یہ اگر گواہی دے تو پوری گواہی ہے. اب جناب ام ایمن کھڑی ہوئی کہ میں گواہ ہوں, فاطمہ نے اگر کہا تو میں گواہی دیتی ہوں, فدق فاطمہ کا ہے. کہا کہ نہیں, خواتین کی گواہی آدھی ہے, آپ کی گواہی قبول نہیں ہے. کہا کہ لوگوں تمہیں یاد نہیں, رسول خدا نے اسی مسجد میں میری طرف اشارہ کر کے کہا تھا ام ایمن کی گواہی آدھی نہیں پوری ہے. بس بھائی مجمع سن تو رہا تھا لیکن خاموش تھا, جانتے تھے حاکم کے خلاف بولنا آسان نہیں ہے. بی بی نے طرح طرح کی گواہیاں پیش کی, جناب حسن حسین کو پیش کیا, کہا نہیں بچے ہیں, کہا اگر بچوں کی گواہی قبول نہیں, پیغمبر اسلام نے بچوں کو پھر جوانان نے جنت کا سردار کیوں بنایا؟ یہ کہتے تھے جب جوان ہوں گے. اب ایک مرتبہ اس کی چاروں طرف سے کہا کہ نہیں گواہیاں نہیں ہیں, آپ کے پاس گواہ موجود نہیں. بی بی نے کہا پھر یاد رکھ, روز قیامت فیصلہ کرنے والا خود خدا ہوگا, وہ زعیم محمد, اور میرے گواہ میرے بابا محمد مصطفیٰ ہوں گے, پھر دیکھو کہ تو کیسے رد کرتا. ہماری جو دوبارہ ملاقات ہوگی, کہا بی بی نے موعد قیامت کا دن ہے, حکم اللہ, اور حاکم خود خدا ہوگا, وزعیم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا, اور خود سے زعیم اس کی جو پشتوانی کرنے والے ہوں گے, جو اس پورے کے پورے مقدمے کو لڑیں گے, جو وکیل ہوں گے, وہ خود میرے بابا رسول خدا ہوں گے, گواہ علی ہوں گے, پھر دیکھتی ہوں تو کیسے انکار کرتا ہے. بی بی نے پورے کے پورے مقدمے کو چلایا, کہا میں بتاتی ہوں کیسے میرا حق بنتا ہے, آیات کو پیش کیا, روایات کو پیش کیا, ہر طرح کی دلیل پیش کی. ایک مرتبہ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے, آپ بزرگوار ہیں, آپ کا بڑا مقام ہے, آپ کے بابا کا بڑا مقام تھا, اور نہ جانے, اب یہاں پہ خطبے میں موجود نہیں ہے لیکن بعض مورخین نے یہاں تک لکھا ہے کہ ایک مرتبہ جب تحریر پیش کی اور کسی نے اس تحریر کو پھاڑنا شروع کیا, بی بی نے کہا یاد رکھ یہ میرے بابا کی تحریر تھی, خدا تیرا پیٹ پھاڑ دے, اور جس نے اس تحریر کو پھاڑا تھا وہی ہوا جو بی بی نے کہا تھا. پتہ نہیں میں بات واضح کر پایا, بس میں اشارہ کرتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہوں. حضرات وہ جو جملہ بی بی نے کہا تھا ویسے ہی ہوا, یہ میں نے بہت بزرگ ایک آیت اللہ سے قوم مقدس کے اندر جملہ سنا تھا, اور بہت سے حوالہ جات موجود ہیں, میں بہت سے آپ کے سامنے حوالے پیش کر سکتا ہوں کہ ابن قتیبہ دینوری نے جس طرح سے خود اپنی الخلافت و سیاست الامامت و سیاست کتاب ہے, اس کی الامامت و سیاست امامت و سیاست پہ پوری کتاب لکھی, جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 37, وہاں پہ اس نے پورا کا پورا یہ مقدمہ لکھا کہ جیسے جناب سیدہ آئی ہیں, حضرات جب ایک مرتبہ چلنے لگی تھی تو ساری بیویاں کہتی ہیں, بیوی کو آج جلال تھا, کہا کہ میں دربار میں جا رہی ہوں اپنا کلیم ڈالنے کے لیے, اپنے بابا کا آسا لیا, امامہ ہاتھ میں لیا, کہا کہ بی بی نے اپنے سر پہ ابا رکھی, زمین پہ خط کھینچ رہی تھی, بی بیوں کو چاروں طرف لیا, جب چلنے لگی تو سب نے کہا کہ آج محسوس ہوتا رسول خدا چل رہے ہیں. جب چلتی ہوئی ایک مرتبہ مسجد میں آئیں تو چلنے کا انداز بتا رہا تھا آج بی بی جلال میں ہے, مسجد نبوی سے گواہیوں کی آوازیں آ رہی تھی, قدم چل رہے تھے مسجد لبیک کہہ رہی تھی, آسمان سے تکبیروں کی صدایں آتی تھی, اور جناب سیدہ کے قدموں کے زمین بوسے دے رہی تھی. حضرات کی جناب سیدہ تشریف لا رہی ہیں, اب پوری کی پوری کائنات دم بخود ہے. میں کہتا ہوں کہ یہ پوری کائنات, اس کی سانس رک گئی ہوگی, دریا چلتے چلتے رک گئے ہوں گے, اور ساری کی ساری کائنات گواہی دیتی ہوگی آج وہ بی بی چل رہی ہے جس کے چلنے سے یہ کائنات چلتی ہے، جس کے صدقے میں کائنات بنی ہے آج وہ بی بی چلتی ہوئی آ رہی ہے۔ حضرات، وہ ہر زمین کا ٹکڑا اپنے آپ کو مبارک سمجھتا ہوگا کہ مجھ پہ فاطمہ کے قدم آ گئے ہیں، آئندہ اس کو تبرکوں اٹھا لینا کیونکہ سیدہ کے قدم آئے ہیں۔ حضرت، مسجد نبوی لبیک کہہ رہی تھی بی بی کے استقبال کے لیے، جب ایک مرتبہ جناب سیدہ آئی ہیں اور سارے کے سارے صحابہ کہنے لگے کہ برقعے میں چلتے ہوئے محسوس یہ ہو رہا ہے، آج جو ہم خطبہ سن رہے ہیں وہ یہ خاتون جنت نہیں بلکہ خود رسول خدا ہم کلام ہیں۔ وہ فصاحت و بلاغت، جب بی بی نے خطبہ دیا اور ایک مرتبہ کہا، یہ اپنا بھی خیال، اے مدینے والو، تمہیں یاد ہے کتنی جلدی تم نے میرے بابا کو بھلا دیا؟ وہ غدیر تمہیں بھول گیا جہاں پہ میرے بابا نے اعلان کیا تھا علی کی ولایت کا؟ بی بی نے ایک ایک بات یاد دلانا شروع کی، کہا یاد نہیں ہے کس طرح سے میرے بابا نے تمہیں ہدایت دی؟ تم جانتے ہی نہیں تھے کہ زندگی کیا ہے، میرے بابا نے جینا سکھایا۔ تم جانتے ہی نہیں تھے ہدایت کیا ہے، میرے بابا نے تمہیں ہدایت دی۔ اگر میرے بابا یہاں نہ آتے تو اے مدینے والے تم گمراہی کے اندر رہ جاتے، میرے بابا نے تمہیں ہدایت کا راستہ دکھایا، اور وہ نور جو اللہ نے ان کے ہاتھ پہ نازل کیا تھا قرآن، وہ میرے بابا نے تم سب کو سنایا، تم سب کے دلوں میں اتارا، اس قرآن کے فضائل کو پیش کیا۔ اس انداز سے بی بی نے خطبہ دیا، سمجھانا شروع کیا، سارا مجمع رونے لگا، مستورات کا مجمع تھا، مستورات سے مخاطب ہوئی، ان کو خطبہ دیا، کہا کہ ایوہ الناس اعلموا انی فاطمہ و ابی محمد، اے لوگو جان لو میں فاطمہ ہوں، میرے بابا کا نام محمد ہے۔ اللہم صلی اللہ وعجل فرجہ۔ حضرات، کبھی رسول خدا کہہ کے تعارف کرواتی ہیں، کبھی محمد کہہ کے تعارف کرواتی ہیں، ہر طرح سے یہ بتا رہی ہیں وہ جو ہستی جس کو اللہ نے اس کائنات میں بھیجا تھا اس کا صرف مجھ سے رشتہ ہے۔ اس انداز سے بھی میں نے خطبہ دیا، جب خطبہ دے دیا تو اس کے بعد ایک مرتبہ پورے مجمع پہ سناٹا تھا۔ آج محسوس ہو رہا تھا کہ جناب سیدہ کسی مفہوم کو پہنچانے کے لیے آئیں۔ بی بی نے کہا کہ سب گواہ رہنا، اور اس کے بعد بی بی چلنے لگی۔ جب چلنے لگی تو ساری جو مستورات تھیں وہ آپ کے ساتھ چلنے لگی۔ جیسے واپس گھر میں آئے، امیر المومنین انتظار میں تھے، تو آپ نے وہ جملے جو مشہور معروف ہیں امیر المومنین سے کہے کہ یا علی، آپ گھر میں بیٹھے اور اس آدمی نے آپ کے حق پہ قبضہ کر لیا۔ اس انداز سے آج امیر المومنین سے مخاطب ہے اور کہا کہ میں آج اپنے آپ کو بد نصیب سمجھتی ہوں۔ کہا نہیں، وہ جو آپ کے مقابلے میں آئے بد نصیب ہے، یعنی آپ جملے ادا کر رہی ہیں کہ یعنی لوگ مجھے کیا سمجھ رہے ہیں آج، جو آپ کے مقابلے میں آئے بد نصیب ہیں۔ آپ ہمیشہ سعیدہ تھیں، آپ ہمیشہ خوش بخت تھیں، آپ کا مقام بہت باعظمت ہے، آج آپ نے جو کام کیا ہے پوری کائنات سمجھتی ہے کہ آپ نے راہ خدا میں جہاد کیا ہے۔ سب سے پہلی جہاد کرنے والی بی بی کا نام فاطمہ، راہ ولایت کے اندر جہاد کرنے والی۔ بات واضح کر کے واپس آئی ہیں، لیکن اب بی بی کو کچھ برداشت نہیں ہوا، آنکھوں میں آنسو آئے، رونے لگیں۔ ابن قتیبہ دینوری کہتا ہے کہ مدینے میں یہ بات پھیل گئی، سنی کتاب سے حوالہ دے رہا ہوں، شیعہ کتابوں میں میں نے اس کو نہیں دیکھا، شاید ہو ہماری کتابوں میں۔ وہ کہتا ہے کہ مدینے میں ایک بات پھیل گئی کہ جناب فاطمہ ناراض ہیں شیخین سے، بین دونوں خلفاء سے ناراض، سخت ناراض ہیں، ہر خاتون کہہ رہی ہے کہ بی بی ناراض ہے۔ شیخین نے امیر المومنین سے کہا کہ یا علی، ہم نے سنا ہے کہ رسول خدا کی بیٹی ہم سے ناراض ہے۔ کہا ہاں۔ کہا کہ ہم ایک مرتبہ معافی مانگنا چاہتے ہیں۔ کہا نہیں، میں راضی نہیں۔ کہا نہیں، ہم ایک مرتبہ معافی مانگنا چاہتے ہیں۔ اہل سنت کی روایت، الامامت و السیاسہ۔ کہا سارا مجمع کھڑا ہوا، کہا یا علی معافی دلوا دیجیے۔ کہا کہ نہیں، میں راضی نہیں ہوں۔ فاطمہ خود سے تمام کے تمام فیصلے رکھتی ہیں۔ کہا ایک مرتبہ ہم ملنا چاہتے ہیں۔ امیر المومنین گھر پہ تشریف لائے، کہا کہ فاطمہ شیخین ملنا چاہتے ہیں۔ کہا میں ان دونوں سے راضی نہیں ہوں۔ میرے موضوع کو یاد رکھیے گا کہ اگر فاطمہ راضی ہیں تو خدا راضی۔ ایک بہت بڑے قوم کے استاد کہتے تھے کہ پہلی مرتبہ زندگی میں بی بی نے انکار کیا امیر المومنین کو، لیکن آپ نے کہا کہ میں نے قول دیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ البیت بیتک وانا زوجتک، گھر آپ کا گھر ہے اور میں آپ کی زوجہ ہوں۔ اگر آپ نے کہا ہے تو ایک بی بی کا جو بستر تھا، بی بی نے دیوار کی طرف رخ کیا اور کہا کہ ایک پردہ لگا دیجیے۔ دونوں شیخین باہر کھڑے تھے، انہوں نے سوال کیا، کہا کہ اے بنت رسالت، ہم نے لوگوں سے سنا کہ آپ ہم سے ناراض ہیں۔ تو بی بی نے سوال کیا، کہ میں سوال کرنا چاہتی ہوں، کیا تم نے میرے بابا کی حدیث سنی ہے کہ ان اللہ یغضب لغضب فاطمہ و یرضی لرضاہا، خدا فاطمہ کے غضبناک ہونے سے غضبناک ہوتا ہے اور ان کے راضی ہونے سے راضی ہوتا ہے؟ کہا ہم نے سنا. کہا تم نے یہ بھی سنا کہ رسول خدا میرے بابا نے کہا تھا کہ فاطمہ تو بدعت منی من آدھا فقط آدانی و من آدانی فقط آد اللہ و من آد اللہ فقط دخل النار. یہ سنا کہ جس نے فاطمہ کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی, جس نے مجھے اذیت دی اس نے خدا کو اذیت دی, جس نے خدا کو اذیت دی وہ جہنم میں گیا. کہا ہم نے سنا. کہا پھر یاد رکھو میں تم دونوں سے ناراض ہوں, تم دونوں نے مجھے اذیت دی, اور جب میں اپنے بابا سے ملوں گی سب سے پہلے جا کے تم دونوں کی شکایت کروں گی, کہوں گی بابا مجھے بڑی اذیت دی. کتنی اذیت ہے؟ میں تھوڑے سے جملے مسا کے پیش کرنا چاہتا ہوں, فی الحال میں نہیں جا رہا ہوں, میں نے سارے موضوع کو چھوڑ دیا. دونوں باہر نکلے, ایک نے کہا کہ شاید ایسا نہ ہو کہ ہماری آخرت خراب ہو جائے, دوسرے نے کہا کہ عورتوں کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے. بہرحال چلے گئے, لیکن اب پورے مدینے میں بات پھیل گئی کہ فاطمہ تو زہرا نے اعلان کر دیا کہ میں جب تک زندہ رہوں گی کبھی راضی نہیں ہوں گی, اور اپنے بابا سے ملنے کے بعد سب سے پہلے شکایت کروں گی. اللہ یہ جملے کہنے تھے, مدینے میں باتیں چلنے لگیں, جناب سیدہ اس کے بعد بہرحال آپ جانتے ہیں جو واقعات ہوئے ہیں. میں کل انشاءاللہ تعالی بی بی کے تفصیلی مسائل پیش کروں گا, اور پرسوں دو مجالس ہیں اور اس میں تفصیلی بی بی کے مسائل پیش کروں گا, بیعت سے متعلق اور دوسری چیزوں سے متعلق. آج بہرحال فتق سے متعلق کیونکہ وعدہ کیا تھا, کچھ مطالب کو میں نے پیش کر دیا. حضرات تاریخ گواہ ہے اس بات کی کہ جناب سیدہ السلام علیہا جب تک زندہ رہی ہیں تو بی بی کو ایک اذیت تھی, قلق تھا. روایت کے الفاظ ہیں کہ جب ایک مرتبہ امیر المومنین کو شیخ عباس قمی نے اس روایت کو اپنی کتاب بیت الاحزان میں لکھا درج کیا, میں وہیں سے پیش کر رہا ہوں. فرماتے ہیں کہ شیخ عباس قمی کہتے ہیں کہ یہ جو لکھا ہے نا کہ مدینے والے کہتے تھے یا علی زہرا سے کہو دن میں رویا کریں یا رات میں رویا کریں, بی بی دن رات روتی رہتی تھی, مدینے والے سب جانتے تھے بی بی روتی. کہا کچھ ایسا وقت آیا کہ اس کے بعد بی بی نے ایک مرتبہ آواز دی کا فضا ذرا مجھے میرے بابا کے روضے پہ لے چلو, میں بد دعا کرنا چاہتی ہوں. روایت کے الفاظ ہیں جناب ام ایمن جناب فضا سب بیبیاں بی بی کے ساتھ جمع ہوئیں, بی بی کو سنبھالا. الفاظ یہ ہیں کہ بی بی اتنی کمزور ہو گئی تھی کہ چلا نہیں جا رہا تھا. کس طرح سے جا رہی تھی؟ شیخ عباس قمی کہتے ہیں کہ بی بی نے دونوں ہاتھ دونوں بیبیوں کے کاندھوں پہ رکھے, جناب فضا جناب ام ایمن کے, جب چل رہی تھی نا تو پاؤں زمین پہ خط کھینچ رہے تھے. خط کھینچنا سمجھتے ہیں؟ یعنی پاؤں اٹھ نہیں رہے ہیں بی بی کے, بلکہ زمین پہ لکیر بن رہی ہے. بیسیکلی دے ور ڈریگنگ ہر, شی واز ان واکنگ. بی بی کے دونوں پاؤں زمین پہ خط کھینچ رہے ہیں. کیوں؟ مجھے نہیں معلوم, یہ جناب محسن کی شہادت کا اثر تھا یا بی بی بے انتہا کمزور ہو گئی تھی. کل پڑھوں گا آپ کے سامنے تفصیلی, برداشت نہ کر سکیں مجھے معاف کیجیے گا, لیکن تھوڑے سخت جملے میں پڑھوں گا آپ کے سامنے. کہا بی بی کے پاؤں خط کھینچ رہے تھے زمین پہ, چل نہیں پا رہی تھی, چلتی ہوئی آئیں. ایک مرتبہ امیر المومنین کو لوگ لے گئے تھے مسجد نبوی کے اندر, جب لے گئے تھے نا وہاں علی مسجد نبوی میں تھے, کچھ لوگ لے گئے تھے, امیر المومنین مسجد میں تھے, جناب سیدہ جناب فضا اور سب کے ساتھ گئیں کہاں؟ روضہ رسول پہ. حضرات جملوں کو سنیے اگر سن سکے, میری طرف دیکھ سکے اگر, جملوں کو پیش کروں گا اگر مجھے معاف کیجیے گا, سادات غیر سادات برداشت کر سکیں مجھے معاف کیجیے گا. اگر دیکھیں میری طرف, روایت کے الفاظ ہیں بی بی قبر رسول خدا کے سامنے بیٹھی, انہوں ہاتھ قبر پہ رکھے, کہا بابا آپ کے بعد میرا محسن شہید ہوا, بابا میں نے کبھی آپ سے شکوا نہیں کیا, بابا میں کبھی بھی آپ کے پاس شکایت لے کے نہیں آیا, بابا علی کے ہوتے ہوئے حسن و حسین یتیموں کی طرح سے گھر میں رہتے ہیں. یتیم کیسے رہتے ہیں؟ کبھی کھانے کو نہیں ہوتا, نیا لباس نہیں ہوتا, نئی پوشاک نہیں ہوتی. کہا بابا علی کے ہوتے ہوئے حسنین یتیموں کی طرح سے رہتے ہیں, بابا میں نے کبھی آپ سے شکوا نہیں کیا. بابا حسنین بڑے سخت حالات کے اندر ہے, بابا میرے دروازے پہ آگ لگی, میں نے آپ سے شکوا نہیں کیا, بابا میرا حق چھین لیا گیا, فدق چھین لیا گیا, بابا میں نے آپ سے کبھی شکوا نہیں کیا, بابا علی کی خلافت کو چھین لیا, میں نے آپ سے شکایت نہیں کی. نہ جانے بی بی کون سی شکایت کرنے آئی ہیں, بابا ہم گھر میں بڑی غربت میں رہتے ہیں, میں نے کبھی شکوا نہیں کیا, एक जुमला सुनिए, अगर मेरे जुमले को सुन सके, अगर मेरी तरफ देख सके, कहा बाबा आज पहली मर्तबा आपसे शिकायत करने आई हूं, बाबा मैं बद्दुआ करने आई हूं। क्यों बीबी, क्यों बद्दुआ करने आई है? कहा बाबा आज मेरी आंखों के सामने, मेरी आंखों के सामने अली के गले में रस्सी, बाबा मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, बाबा मैं आपकी कब्र पे आई हूं, बाबा मैं बद्दुआ करने आई हूं। हजरत रिवायत के शेख अब्बास कुम्मी कहते हैं, शेख अब्बास कुम्मी ने लिखा अपनी किताब में बैतुल हजान में, कहते हैं वहां अमीरुल मोमिनीन ने जनाब सलमान को आवाज दिया, सलमान जाओ रोजा रसूल पे जाओ, फातिमा से कहना अली ने अपने हक का वास्ता दिया है, बद्दुआ ना करें। जनाब सलमान ने कहा मौला कैसे पता आपको कि जनाब सैयदा बद्दुआ करने वाली हैं? कहा सलमान देखते नहीं मस्जिद नबवी की दीवारें उठती हुई नजर आ रही हैं। सलमान अगर फातिमा बद्दुआ करेंगी मस्जिदें उठ जाएंगी, अजाब नाजिल हो जाएगा। फातिमा से कहो अली ने कहा मेरे हक का वास्ता बद्दुआ ना करें। आई आए जनाब सलमान फारसी, दरवाजे पे दस्तक दी, कहा बीबी मौला ने कहा मेरे हक का वास्ता बद्दुआ ना कीजिएगा। बीबी ने कहा बाबा मैं अली की वजह से बद्दुआ करने आई थी, अली ही की वजह से बद्दुआ किए बगैर वापस जा रही हूं। मेरे मौला ने हक का वास्ता दिया था ना, उठी बीबी चली वापस। अदात मैंने कल भी पेश किया था ना जुमला, शायद कहा था कि इमाम हसन हुसैन ने दोनों ने कहा, कहा था कि अम्मा हक मांगने गई थी मिल गया। जनाब जैनब को बीबी ने गले से लगा कर कहा बेटी ये दरबार इस काबिल नहीं है कि पर्दादार बीबियां दरबारों में जाएं। ए जैनब मैं भी दरबार में गई हूं, मेरे बाबा ने कहा था तुम भी दरबार में जाओगी, बेटी जब तुम शराबी के दरबार में जाओगी तो क्या करोगी? कहा अम्मा मैं सब्र करूंगी। कहा बेटी जब मैं गई थी बड़ी देर खड़ी होके आई हूं, मेरी कमर में बड़ा दर्द है। कहा अम्मा मैं सब्र करूंगी। का बेटी जब वो हालत आएगी ना अपने आप को तनहा ना समझना, मैं तुम्हारे साथ होंगी। बस भी आज जो मुझसे पहले पढ़ रहे थे ना उन्होंने पढ़ा कायनात में कुछ ऐसे जनाजे हैं, रिवायत के अल्फाज है तीन ऐसे जनाजे हैं, मैं उसको पूरी रिवायत को पेश करना चाहता हूं। उन्होंने जुमला पढ़ा था वहां पे दो का जिक्र किया, मैं तीसरा भी पेश कर दूं, हजरत सुनेंगे। मैं तमाम कर दिया, बस भाई मसाब तमाम कर दिया। अब अगर आंख में आंसू आए ना तो आज इमाम जमाना को पुरसा दीजिएगा, कहेगा मौला आपकी दादी जहरा के पहलू का बड़ा दुख है, मौला उस हाथ का बड़ा दुख है, मौला उन जख्मों का बड़ा दुख है। आए भाई मैं पुरसा पेश करूं, इमाम जमाना को आज पुरसा दीजिएगा। रिवायत के अल्फाज है तारीख में तीन ऐसी हस्तियां हैं जो गुस्ल देते देते रुक गए, गुस्ल देते देते रुक गए और रुक के रोने लगे। वो कौन है तीन लोग पेश करूं आपके सामने? का पहले जनाब अमीरुल मोमिनीन जब पानी डाल रहे थे ना तो एक मर्तबा आवाज़ का जहरा आप जानती है पूरे जिस्म पे पानी डालना वाजिब है, अपने हाथ को हटाइए, वो जो हाथ पहलू पे था, जैसे ही हाथ हटा मेरे मौला ने गुस्ल छोड़ दिया, बुलंद आवाज से रोने लगे। जनाब फिजा ने पूछा मौला क्या बात है? कहा फिजा जहरा ने मुझसे छुपाया, जहरा की पसलियां टूटी हुई थी। अल्लाह मैंने तमाम कर दिया, मैंने तमाम कर दिया, आखिरी जुमले सुन लीजिए। का दूसरे कौन है? का दूसरे जनाब जैनब। जब जनाब सकीना को या जनाब रुकैया को गुस्ल दे रही थी ना चार बरस की यतीमा बच्ची को, तो इमाम सज्जाद से पूछा बेटा सैयद सज्जाद कुर्ता उतार दूं गुस्ल के लिए या रहने दूं? का फूफी अम्मा कुर्ता ना उतारिएगा, गुस्ल जख्म ताजा हो जाएंगे। मुझे नहीं मालूम वो गुस्ल देते देते बीबी कैसे रो रही थी। तीसरे कौन सी हस्सी है जो गुस्ल देते देते रोने लगे? का तीसरे इमाम मोहम्मद बाकर। जब इमाम सज्जाद को गुस्ल दे रहे थे जैसे ही करवट दी ना पुश्त पे पानी डालने के लिए, कमर पे पानी डालना चाहते थे, जैसे ही करवट दी ना जाने पुश्त पे कैसे निशान देखे, इमाम मोहम्मद बाकर ने गुस्ल रोक दिया, रोने लगे का आज तक मेरे बाबा की कमर पे निशान बाकी थे। अला लानतुल्लाह अलल कौम अज़्ज़ालिमीन वसयअलमु अल्लज़ीना ज़लमू अय्यमुन क़ल्बियन क़ल्बून। बस मैंने بس آپ کو مختصر رکھا, کل اور پرسوں تفصیل سے پیش کروں گا آپ کے سامنے.
ہاں بھائی, جب آنکھ میں آنسو ہو تو دعا رد نہیں ہوتی.
میں ہمیشہ واسطہ دے کے دعا کیا کرتا ہوں. کل میں بی بی کے تفصیلی مصائب کو پیش کروں, کل بھی اور پرسوں بھی. آئیں بھائی, آج ذرا ایک واسطہ دوں گا. پروردگارہ, سید محسن الامین العاملین نے اپنی آیان الشیعہ میں اس کو لکھا ہے, سوگنامہ علی محمد میں آیت الاشتہادی نے لکھا ہے, اور بزرگوں نے معالی سبتین میں مرحوم مازن درانی نے لکھا ہے, اور بزرگوں نے بھی لکھا ہے. کیا لکھا ہے؟ تقریباً 100 برس پہلے, 80 برس پہلے سید ابراہیم دمشقی نے, ان کی بیٹیوں نے خواب میں دیکھا تھا نا کہ جناب سکینہ نے کہا تھا میری قبر میں پانی آ گیا. پروردگارہ اس ننے سے لاشے کا واسطہ دیتے ہیں. سید ابراہیم دمشقی کہتے ہیں جب میں نے ننا سا لاشا اٹھایا نا 3.5-4 برس کی بچی کا, تو کہا کہ وہ جو اہل سنت کی روایت ہے نا کہ یزید نے غسالہ کو بھیجا تھا, کفن کا کپڑا بھیجا تھا, کہا وہ روایت غلط ہے, وہ جو اہل سنت کی روایت ہے. کہا کہ نہیں, میں نے خود دیکھا, کہا کہ ایک کرتے میں بچی تھی. پروردگارہ واسطہ ہے ان کان سے بہنے والے خون کے قطروں کا. یہ جو ہمارے شہداء ہیں ان کے درجات بلند ہیں, بلندتر فرما. ان کے جو یتیم بچے ہیں بحرین میں, شام میں, عراق میں, افغانستان میں, پاکستان میں, جتنے بھی یتیم بچے ہیں شہداء کے, پروردگارہ حسین کی یتیمہ بچی کا واسطہ, جناب محسن کا واسطہ, ان سب کی پروردگارہ ہماری جو ذمہ داری ہیں ان کی طرف, ان کو نبھانے کی توفیق عنایت فرما. پروردگارہ ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما. پروردگارہ ہمارے نبی اکرم کے جو جائے ولادت کو گرانا چاہ رہے ہیں, پروردگارہ ان تمام مقامات مقدسہ کی جو مکہ میں ہیں, مدینہ میں ہیں, شام میں ہیں, ان سب کی حفاظت فرما. جناب زینب کے روضے کی حفاظت فرما. یہ جتنے بھی ملعون ہیں یہ کہتے ہیں کہ ہم سارے روضے گرا دیں گے. پروردگارہ بھی انہوں نے تو صحابہ کے روضے گرائے, جناب اویس قرنی کا, جناب عمار کا, اور بہت سے کہہ رہے ہیں یہ روضے گرانا چاہتے ہیں. پروردگارہ ان دشمنان اہل بیت کو نس و نابود فرما, ان سب کو غارت فرما. پروردگارہ تجھے واسطہ ہے اپنے عزت و جلال کا, ہم سب کو زندگی میں ظہور امام زمانہ دیکھنا نصیب فرما. ہماری گنہگار آنکھوں کو امام زمانہ کی زیارت نصیب فرما. آئیں, میں بس ایک واسطہ دوں گا. پروردگارہ آج جب امام زمانہ جنت البقیع جائیں گے نا, آج شب اول ہو گئی ہے, تیسری کل شب میں یا پرسوں شب کے اندر جب تیسری شب ہوگی, آج تو پہلی شب ہے, جب تیسری شب میں امام زمانہ جائیں گے, سب اہل بیت علیہ السلام پرسہ دینے امام زمانہ کو آئیں گے, ہم بھی پرسہ پیش کرتے. مولا آپ کو پرسہ پیش کرنے آئے آپ کی دادی زہرا کا. ہر ایک کا کوئی نہ کوئی واسطہ ہوتا ہے. امام زمانہ کو 2 یا 3 واسطے دیے جاتے ہیں, میں پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے. ہر ایک کا واسطہ ہے, ہر ایک کو واسطہ دیا جاتا ہے نا, کوئی نہ کوئی اس کے لیے جو توسل کے لیے ہے. امام زمانہ, علماء کہتے ہیں کہ امام زمانہ کو 2 باتوں کا بڑا صدمہ ہے. 2 باتوں کا بڑا صدمہ ہے. ایک, اپنی دادی کے دربار میں جانے کا بڑا صدمہ ہے, میری دادی دربار میں نہ جاتی. دوسرے, اپنی پھپھی زینب کے بازار میں جانے کا بڑا صدمہ ہے. جب ایک بہت بڑے مشترک امام زمانہ سے ملاقات ہوئی, کہ مولا آپ کے شیعوں کے لیے کوئی پیغام ہے؟ کہا کہ میرے شیعوں سے کہنا جب بھی میرے ظہور کی دعا مانگے نا میری پھپھی زینب کی چادر کا واسطہ دے, خدا میری پھپھی زینب کے واسطے کو رد نہیں کرتا. آئیں بھائی ایک واسطہ دیں گے, اپنی اپنی دعائیں مانگ لیجیے گا. پروردگارہ سب سے پہلے جو ہم واسطہ دے کے دعا مانگیں گے وہ امام زمانہ کے ظہور کی دعا مانگیں گے. پروردگارہ واسطہ دیتے ہیں چادر جناب زینب کا. پروردگارہ دربار میں دونوں ماں بیٹیاں گئی ہیں, لیکن ایک فرق ہے, ماں برقعے میں خواتین کے پہلو کے ساتھ گئی تھی, بیٹی قیدی بن کے گئی تھی. پروردگارہ ان دونوں ماں بیٹیوں کے دربار میں جانے کا واسطہ, ہماری مستورات کے پردے کی حفاظت فرما. پروردگارہ مؤمنین کے جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. جو بے اولاد ہیں سب کو اولاد عنایت فرما. مقروضوں کے قرضوں کو ادا فرما. پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما. متمنیان حج و زیارات کو حج و زیارات نصیب فرما. پروردگارہ جو ہاتھ بلند ہے کسی کو رد نہ فرما. پروردگارہ ہم سب کو زندگی میں جناب سیدہ کی اور ان کی اولاد کی زیارت نصیب فرما, آخرت میں ان کی شفاعت نصیب فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. ماتم حسین, یا